بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،
والصلاة والسلام على سيد المرسلين
وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الدائمة ولا أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في محكم كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. وفي الله الشكم فاطر السماوات والأرض. جیسا کہ ہمارا اعلان بھی تھا اور نسل حسنی کے پروگرام کا طریقہ بھی اسی مقام پر، تو کیسا یہ پورے علم کلام، پورے احادیث امام، یہ پورا قرآن صحیح پر
مسئلہ زیر بحث تھا ہی نہیں
کہ خدا ہے یا نہیں، اس کے بارے میں قرآن ایک فیصلہ کر کے خاموش ہو گیا. اور پھر لائے شک فاطر السماوات والارض، کیا زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے خدا کے بارے میں بھی شک و شبہ کیا جا سکتا ہے کہ اس کے بارے میں دلیل دی جائے، اس کے بارے میں غور و فکر کیا جائے، اسے ثابت کیا جائے؟ وجود خدا تو اتنا فطری وجود،
وجود خدا تو اتنا واضح وجود کہ اس پر گفتگو کرنا در حقیقت فطرت انسانی کا مذاق ہونا ہے. اسلام جب یہ اعلان کرتا کہ وہ دین فطرت، یہ خالی اعلان ہی نہیں بلکہ حقیقت بھی یہی، وہ تمام چیزیں جو فطرت سے ثابت، اسلام کو اس پر گفتگو کرنے کی بظاہر ضرورت محسوس نہیں ہوتی. اسلام کے اندر ہماری جتنی کتابیں ہیں
ان سب کے اندر گفتگو کا آغاز ہوتا ہے کہ خدا کیسا ہے، کتنا ہے، کہاں کہاں ہے، کیا ہے کیا نہیں ہے، کس قسم کی بات ہوتی. لیکن اب زمانہ وہ آ گیا، لوگ اتنے بھدائی کا مظاہرہ کرنے لگے کہ علی الاعلان یہ کہا جاتا ہے کہ پہلے خدا کو ثابت تو کیجیے، باقی باتیں بعد میں ہوں. اس سلسلے میں پرانے طریقے
ہم گزشتہ دو سال سے اس کی موضوع کو آگے بڑھا رہے تھے،
اور موضوع اتنا وسیع کہ اگر خالی اس پر گفتگو کی جائے 20-25 سال بھی گفتگو ہوگی تو نامکمل رہے گی. چنانچہ بعض احباب نے خواہش ظاہر کی کہ اب کسی طریقے سے موضوع جائے اور عقائد میں آگے کی طرف گفتگو بڑھائی جائے. ایک ہی مسئلے سے چمٹ کر رہ جانا اور اس کے اوپر گفتگو کرتے رہنا مناسب نہیں. بہرحال آج ہم گفتگو سمیٹنے کی کوشش کریں گے، اور ایسا لگتا ہے کہ آئندہ تقریر کی ضرورت سے ہمیں پڑ جائے. گفتگو ہو رہی تھی کہ وجود خدا ایک فطری عقیدہ، اور اسلام فطری عقائد کو نہیں چھیڑتا، فطری عقیدے کے تقاضے پر اسلام گفتگو کرتا ہے. مثلا اسلام کبھی یہ نہیں بتائے گا کہ بھوک کسے کہتے ہیں، پیاس کسے کہتے ہیں. بھوک اور پیاس ایک فطری جذبہ، اسلام بتائے یا نہ بتائے ہر آدمی محسوس کر لیتا ہے کہ بھوک کس چیز کا نام ہے، پیاس کس چیز کا نام ہے. اگر اسلام بیٹھ کر بھوک کی تعریف کرنے لگے کہ بھوک کس چیز کا نام یا پیاس کس چیز کا نام، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اسلام جو اعلان کر رہا کہ کلو مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر پیدا ہونے والا اسلام کی فطرت میں پیدا ہوتا، اور اس کے بعد خود جتنی چیزوں کی اسلام تشریح کرنے لگے، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اسلام کے خیال میں لوگوں کو یہ باتیں معلوم نہیں کہ بھوک کسے کہتے ہیں، پیاس کسے کہتے ہیں، تبھی تو اسے ان چیزوں کی تشریح کی ضرورت پڑی. اور اگر اسلام کا یہ خیال کہ لوگوں کو یہ باتیں معلوم نہیں، اسلام دین فطرت نہیں رہتا، اس لیے کہ یہ فطری جذبہ ہے. چنانچہ اسلام یہ تو گفتگو کرے گا کہ پانی یا جو چیز بھی آپ پیئیں، کب پیئے، کیسی پیئے، کن اوقات میں پیئے، کن اوقات میں نہ پیئے، بھوک مٹانے کے لیے کیا کھائیں، کیسا کھائیں، کس چیز کی احتیاط کریں، کس وقت کھائیں، کتنے کس انداز سے کھائیں، یہ تمام چیزیں تو اسلام بتائے گا. لیکن یہ نہیں بتائے گا کہ بھوک کس چیز کا نام ہے، پیاس کس چیز کا نام ہے. کیا یہ بھی اسلام نہیں کہے گا کہ بھوک لگے تو بھوک کو مٹاؤ، پیاس لگے تو پیاس کو بجھاؤ؟ کیونکہ یہ فطرت میں داخل، اسلام کہے یا نہ کہے، ہر پیدا ہونے والا بچہ جانتا ہے کہ پیاس لگتی ہے تو اس کے بجھانے کا انتظام کرنا چاہیے، بھوک لگتی ہے تو اس کے مٹانے کا انتظام کرنا چاہیے. اسلام کی گفتگو یعنی اسلامی عقیدہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ جہاں پر فطری عقیدہ جو ہر بچے کے دل میں، جو ہر انسان کی فطرت میں، جب اسے پورا کرنے کا موقع آتا ہے تب پھر اسلام اس کی مدد کو آگے بڑھتا ہے کہ تمہیں بھوک لگی ہے اور بھوک کو مٹانا، یہ دو باتیں تو اسلام کہیں نہ کہیں تمہیں ماننا. اب ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ اس بھوک کے مٹانے کا طریقہ کیا ہے، پیاس لگی ہے اور پیاس بجھانا. ہم کہیں یا نہ کہیں یہ دو باتیں بچے میں آ گئی.
اب اسلام آگے بڑھ کر تیسرے اسٹیپ میں اس کی مدد کرتا ہے کہ اس انداز سے، اس چیز سے، اس طریقے سے اپنی پیاس کو بجھاؤ.
بالکل یہی مسئلہ خدا کے بارے میں, کہ خدا کا وجود فطری عقیدہ اسلام اگر اس پر بیٹھ کر گفتگو کرنا شروع کر دے
کہ خدا ہے یا نہیں, تو گویا اس نے
اس چیز کا انکار کیا کہ خدا کا وجود انسان کی فطرت میں شامل ہے. یعنی قرآن نے, خدا نے یہ سمجھا, اسلام نے یہ سمجھا کہ یہ عقیدہ ایسا خدا کا وجود جسے ثابت کرنے کی ضرورت پڑتی, اور اگر ایسا سمجھا تو اسلام کا وہ دعویٰ غلط ہے کہ اسلام دین فطرت. تو نہ صرف یہ تو بتائے گا قرآن کہ وہ فطری عقیدہ جو تمہارے اندر ہے کہ خدا ہے, اب اس کی مزید بتا اس کے اگلے اسٹیپ کہ خدا ہے تو کیسا ہے, کتنا ہے, کہاں پہ ہے, یہ سب تو بتائے گا, لیکن یہ نہیں بتائے گا کہ خدا ہے یا نہیں. جس طرح اسلام بھوک کا اعلان نہیں کرے گا, بھوک مٹانے کا اعلان نہیں کرے گا, آج طریقہ بتائے گا کہ جو بھوک لگ رہی ہے اور تمہارے دل میں خواہش ہے کہ اس کو کس طریقے سے مٹایا جائے, تو ان باتوں پہ عمل کرو. اسی طرح اسلام یہ نہیں بتائے گا کہ خدا ہے, وہ تمہیں خود معلوم ہے, لیکن ہاں یہ بتائے گا کہ جس انداز میں ہے. سنا کہ قل ہو اللہ احد, یہ نہیں کہا کہ خدا موجود, بلکہ کہا کہ اللہ ایک ہے, اللہ الصمد, اللہ بے نیاز, خدا کتنے, خدا کیسا, یہ تو بتایا جا رہا, لیکن اس پر گفتگو ہی نہیں ہو رہی کہ وہ ہے یا نہیں, کیونکہ یہ جذبہ انسان کی فطرت میں شامل. اب اس کی مثال جو علماء دیا کرتے ہیں کہ فطرت کہاں ختم ہوتی ہے اور تشریح کی, قیادت کی اور تعلیم کی ضرورت کہاں پہ محسوس ہوتی ہے. اب مثالیں تو اس کی بہت ساری, لیکن ایک مثال جو بعض ہمارے بزرگ علماء بیان کیا کرتے ہیں کہ آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کا چہرہ ہماری جانب جس طرح, اگر کوئی آ کر پیچھے آپ کی پیٹ پہ ہاتھ مار دے اور آپ پلٹ کے دیکھنا چاہیں, ہم سوال کریں کہ آپ کیوں دیکھ رہے ہیں, آپ کا جواب یہ کہ میرے کسی نے ہاتھ مارا, میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ مارنے والا کون. اب ہم لاکھ آپ کو یقین دینا, لاکھ آپ کو نصیحت کر, لاکھ آپ کو سمجھا کہ کوئی مارنے والا نہیں, یہ آپ کا وہم, یہ آپ کا گمان, آپ ہماری یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہوں. تمام تر یقین و اعتقاد کے باوجود اس بات کو قبول کرنے کو آپ تیار نہیں ہوں. ہم کہتے بھی نہیں کہ ہم آپ کے پیچھے دیکھ رہے ہیں, اب آپ کے, آپ اپنے پیچھے نہیں دیکھ رہے, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں. آپ کو کیا پتا کسی مارنے والے نے مارا یا نہیں مارا, ہمارا فیصلہ ہوگا کہ مارنے والا مار رہا ہے یا نہیں مار رہا, لیکن آپ باوجود اس کہ آپ کی نگاہیں پیچھے نہیں, بتانے والے کی نگاہیں پیچھے, پھر بھی آپ اس کی یہ بات نہیں مانیں گے. کیوں؟ فطرت یہ کہہ رہی کہ جب ضرب پڑی, جب ہاتھ پڑا, جب چوٹ لگی, تو کوئی نہ کوئی پیچھے مارنے والا ضرور ہوگا. فطرت یہ بتا رہی کہ اس میں کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں کہ مجھے کسی نے مارا یا نہیں مارا. واضح چیز ہے, بغیر دیکھے ہوئے خالی احساس سے آپ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں. ہماری بات ٹھکرا دی جائے, چاہے ہم قسم کھا کے جائیں, قرآن اٹھا کے جائیں, لیکن آپ گواہی دیں گے کہ نہیں, اس معاملے میں ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے, یعنی غیر معتبر ہے, ہمارا اعتبار ختم ہو گیا. اب آپ نے پلٹ کے دیکھا, آپ کے پیچھے تین آدمی بیٹھے, اب ہم نے کہہ دیا کہ اس نے مارا ہے, اس نے نہیں مارا, آپ ہماری یہ بات فوراً مان لیں گے اگر آپ کو ہم پر اعتماد. اب سے تھوڑی دیر پہلے ہماری ہی بات ٹھکرائی جا رہی اور اب ہماری ہی بات مانی جا رہی, یہ دو ایک ہی سلسلے, وہی مار کا سلسلہ, وہی مسئلہ ہے کہ ہم دیکھنے والے ہیں, آپ نہیں دیکھنے والے ہیں. جب ہم نے یہ کہا کہ آپ کو کسی نے نہیں مارا, آپ نے ہماری بات نہیں مانی, چاہے ہم قرآن اٹھا کر ہی کیوں نہ کریں, اور جب ہم نے کہا کہ اس نے مارا, اس نے نہیں مارا, دونوں نے مارا, ایک نے مارا, کالے نے مارا, گورے نے مارا, پری والے نے مارا, دور والے نے مارا, آج یہ تمام باتیں ہماری مانتے چلے جائیں گے, قبول کرتے چلے جائیں گے. بس یہی تو عید کے سلسلے میں قرآن کا مسئلہ. کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ کو احساس ہوا چوٹ کا, آپ کو احساس ہوا ضرب کا, تو آپ کا احساس فطرت آپ کی بتا رہی کہ کوئی مارنے والا ضرور ہوگا. لات یہ کہنے والا, لات یہ تقریر کرنے والا انکار کرے, آپ کی فطرت یہ کہے کہ اس میں پوچھنے کی ضرورت نہیں, اس میں کسی دلیل کی ضرورت نہیں, اس میں کسی سے معلوم کرنے کی ضرورت نہیں, لیکن اس لیے آپ نے ہماری بات ٹھکرا دی. یہ فطرت تھی جو آج ہمارے قول کو ٹھکرا رہی, اور پھر یہ بھی آپ کی فطرت کہہ رہی کہ نہیں, یہ بتایا جا سکتا ہے کہ یہ کیونکہ دیکھ رہا ہے, واقف ہے, یہی شخص یہ گواہی دے سکتا ہے مارنے والا کیسا, مارنے والا ہے یا نہیں, اس کے سلسلے میں اس کی گواہی نہیں سنی جائے گی, اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہوگا. لیکن مارنے والا کیسا ہے, فطرت یہ کہہ رہی کہ اس سلسلے میں دوسرے سے پوچھا جا سکتا ہے. بس قرآن اور اسلام بھی یہی فطری طریقہ ہمارے سامنے رکھ رہا ہے کہ خدا ہے یا نہیں, اس میں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں. یہ فطرت انسانی گواہی دے رہی ہے کہ جب آثار موجود ہیں, جب کائنات کا ذرہ ذرہ گواہی دے رہا ہے, تو خدا ہے. لیکن ہاں, وہ کس انداز سے ہے, ایک ہے یا ایک سے زیادہ ہے, کس قسم کا ہے, کم, خیر, اس کی حالت, اس کی نوعیت, اس میں فطرت یہ کہہ رہی ہے کہ اس میں آپ دوسروں سے پوچھ سکتے ہیں. اسی لیے سورہ توحید میں یہ نہیں کہا گیا کہ خدا ہے یا نہیں, کیونکہ یہ کہنا فطرت کے خلاف ہوتا, لیکن یہ کہا گیا کہ اللہ احد, اللہ ایک, اللہ الصمد, اللہ بے نیاز, کیسا ہے کتنے اس میں دوسرے سے پوچھنا یہ عین فطرت، اور ہے یا نہیں اس میں دوسرے سے پوچھنا یہ خلاف فطرت. لیکن آج وہ زمانہ آ گیا کہ انسان اتنے واضح فطری اصول کو بھی تسلیم کرنے سے انکار کرتا اور بحث کرتا ہے کہ خدا ہے یا نہیں. تو بہرحال اگر اس پر بھی کرنا چاہے تو اتنے دلائل اتنے شواہد اس کائنات میں موجود ہیں کہ ذرہ ذرہ گواہی دے گا، چپا چپا گواہی دے گا کہ یہ کائنات یقیناً کسی پیدا کرنے والے نے پیدا کی ہے، اور بڑی حکمت کے ساتھ پیدا کی ہے، بڑی قدرت کے ساتھ پیدا کی ہے، بڑے علم کے ساتھ پیدا کی ہے. کائنات ایسی چیز ہے کہ ہماری عقلیں اسے سمجھنے میں تھک کے بیٹھ جاتی ہیں. ہم خالق کائنات کو اپنی عقل سے سمجھنا چاہتے ہیں، خالق کائنات کیا سمجھ میں آئے گا؟ اس کی یہ ادنا سی کائنات پر جب انسان غور کرتا ہے تو ذہن بیکار ہونے لگتا ہے، دماغ معروف ہونے لگتا ہے. انسان کائنات کے اسرار دیکھے، کائنات کی وسعت دیکھے، کائنات کے حالات دیکھے، ایک مرتبہ حیران ہو جاتا ہے، اور پھر یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ اس کائنات کے سامنے ہم کتنے حقیر ہیں، ہم کتنے پست ہیں، ہمارا کیا مقام اور مرتبہ ہے اس کائنات کے اندر. یہ دیکھیں بغیر اس کے کہ کوئی پیدا کرنے والا مدبر، کوئی حکیم، کوئی خالق ہو، بھلا یہ ممکن کہ یہی کائنات ایک طرف اگر وسعت کو دیکھیں تو اتنی وسیع کہ عقل قبول کرنے سے انکار کر دیتی، اور اگر اس کے اختصار کو دیکھیں تو اتنی چھوٹی کہ وہاں بھی عقل پریشان ہو کر رہ جاتی. یہ اس کائنات کے علاوہ یہ معما، یہ مسئلہ، اس قسم کی نیرنگی آپ کو صحیح نہیں ملے گی کہ بڑا کیا کائنات کو تو اتنا بڑا کیا کہ وہ عقلوں میں نہ آ سکے، اور چھوٹا کیا تو اتنا چھوٹا کیا کہ وہ بھی عقلوں میں نہ آ سکے. ہر کبیر و صغیر پہ جس طرح خدا کا علم اور خدا کی قدرت حاوی ہے اس کا اندازہ آپ انہیں چند مثالوں سے کر لیں. اس میں سے اسی قسم کی کچھ باتیں اس سے پہلے ہم بیان کر چکے ہیں، لیکن غور کرتے چلیں کہ ایسی کائنات جس کے اندر خدا نے چھوٹا کیا ہے تو کائنات کو اتنی مختصر چیزوں میں سمیٹ کے رکھ دیا کہ مثلا ایک ایٹم کا معمولی سا ذرہ لے، حقیقی سا ذرہ لے، چھوٹا سا ایٹم، جو انسانی آنکھ تو انسانی آنکھ دنیا کی بہترین سے بہترین خوردبین کی مدد سے بھی نہیں دیکھا جا سکتا ہے. ایٹم وہ ذرہ جو کسی مائکرو اسکوپ سے بھی نظر نہیں آ سکتا، مختصر سا ذرہ. اور سائنس کا علم رکھنے والے ایٹم سے بخوبی واقف کہ وہی پوری کائنات کا نظام جو اتنی وسیع کائنات کے اندر پھیلا ہوا، اتنی بڑی کائنات کے اندر پھیلا ہوا ہے. وسعت کائنات پر انشاءاللہ ان دو تین مثالوں کے بعد ہم آخر میں پھر گفتگو کریں گے کہ ہر جگہ کائنات میں ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ ایک مرکزی سورج ہوتا ہے، ایک ستارہ ہوتا ہے، اور اس کے گرد گردش کرنے والے سیارے ہوتے ہیں، اس کے گرد گھومنے والے چھوٹے چھوٹے سیارے ہوتے ہیں. یہی اصول پوری کائنات ایک چھوٹے سے ایٹم کے اندر قدرت نے اتنی خوبصورتی کے ساتھ سمو دیا کہ ایک بیچ میں مرکز ہے جسے نیوکلس کہا جاتا ہے، جس میں پروٹون اور نیوٹرون موجود ہیں، اور اس کے چاروں طرف الیکٹران گردش کر رہے ہیں. اگرچہ یہ نظریہ کافی پرانا ہو چکا جب ایٹم میں یہی تین بنیادی ذرات ہوتے ہیں، 20-21 ذرات تک دریافت کر لیے گئے، لیکن ابھی گفتگو کو اتنا پھیلائے بنائے بنیادی طور وہی بڑی اور وسیع کائنات جیسا ہمارا سورج، کہ ایک سورج اور اس کے چاروں طرف مختلف قسم کے 9 سیارے گردش کر رہے ہیں، اور اتنا دور کہ آپ نے سیارہ پلوٹو سورج سے 4 کروڑ دن سے زیادہ فاصلے کے اوپر واقع ہے. جن سے سن لینا آسان، لیکن غور کریں اور تصور کریں تو انسان حیران ہو جاتا ہے. اتنا وسیع، اتنا بڑا اس کائنات کو بنایا گیا، وہی نظام ایک چھوٹے سے ایٹم میں اس طرح پوشیدہ ہے کہ ایک بیچ میں نیوکلس، ایک پروٹون اور اس کے گرد الیکٹران چکر لگا رہے ہیں. اور کتنی خوبی کے ساتھ ذرا دیکھیں کہ چھوٹی ہے یہ کائنات تو کتنی چھوٹی، ایک انچ وہ دائرہ جس کے اندر چکر لگا ہوا ہے، وہ دائرہ جس میں چکر لگایا جا رہا ہے، بیچ میں ایک پروٹون اس کے گرد الیکٹران چکر لگا رہا ہے، تو وہ دائرہ جس میں یہ چکر لگ رہا ہے وہ دائرہ کتنا بڑا ہے، اس کی لمبائی کتنی ہے، اس کی چوڑائی کتنی ہے، ایک انچ. دیکھنے والا دیکھتا رہتا ہے کہ ایک انچ کتنی مختصر چیز ہے، کتنی معمولی چیز، اس کے آپ 10 لاکھ حصے کریں، ایک انچ کے 10 حصے تو اسکیل پر بھی ہوتے ہیں، آپ اس ایک انچ کے 10ویں حصے کے پھر 1 لاکھ حصے کیے جائیں، اتنی مختصر چیز کی 100 حصے کریں، 1000 کریں، 1 لاکھ کریں، انچ کا 10 لاکھواں حصہ یہ اس دائرے کی لمبائی چوڑائی ہے جس کے اندر ایک الیکٹران ایک پروٹون کے بیچ چکر لگا رہا ہے. اتنا مختصر، اتنا چھوٹا کہ ایک انچ کا 10 لاکھواں حصہ ناممکن ہے کہ آپ کی عقلیں اسے محسوس کر سکیں، آپ کی عقلوں میں اس کی تصویر کر سکیں کہ اتنے سے انچ کے ہم 10 لاکھ حصے کریں، وہ 10 لاکھواں حصہ جو ہوگا وہ اس دائرے کی لمبائی ہے جس دائرے میں وہ الیکٹران چکر لگا رہا ہے. اور اسی طریقے سے دنیا کی ہر چیز جو مالیکول سے مل کر بنی، دنیا کی ہر چیز وہی الیکٹران اور پروٹون کے نظام پر قائم. اب 10 انچ کے 10 لاکھویں حصے ایک پروٹون اور اس کے گرد ایک الیکٹران چکر لگا رہا ہے. اپنے انسانی یہ کہتی ہے کہ کتنی کھچمچ ہو گئی ہوگی، کتنا قریب قریب ہو گئے ہوں گے، کتنے ٹکراؤ کا امکان ہوگا. لیکن یہ بھی ہماری جدید تحقیق بتاتی ہے کہ اس کے باوجود الیکٹران اور پروٹون میں اتنا فاصلہ، اتنا گیپ ہے، اتنی خلا کہ اگر ہم کسی مشین اس گیپ کو دبا دبا کے ختم کر دیں، کہ الیکٹران کو پروٹون سے ملا دیں، یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ ایک الیکٹران اور پروٹون دونوں مل کر ایک انچ کے دس لاکھویں حصے میں اپنا آربٹ اپنا مدار مکمل کرتے ہیں اور اس کے باوجود دونوں قریب قریب نہیں, ہماری عقل تو کہتی ہے کہ قریب قریب سے ایک دوسرے میں گھسے ہوئے ہوں گے, ایک انچ کے دس لاکھویں حصے میں چکر لگا رہا ہے, لیکن سائنس آپ کی یہ کہتی کہ پھر بھی دونوں میں اتنا فاصلہ, اتنی دوری, اتنی جدائی کہ اگر آپ اس فاصلے کو کم کر دیں, دونوں کو دبا دبا کر ایک دوسرے کے قریب کریں, ایک الیکٹران کو اس کے پروٹون سے لے جا کر ملا دیں, وہ دائرہ وہ مدار اسے ختم کر دیں, تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ اتنا بیچ میں فاصلہ ہوتا ہے کہ اگر ایک چھ فٹ لمبا انسان اور چھ فٹ لمبا انسان جس کا وزن تین من, اتنا وزنی, اتنا جسیم, اتنا لمبا چوڑا انسان, اگر اس کے تمام مالیکول اس اصول پر عمل کیا جائے کہ الیکٹران اور پروٹون کے فاصلے کو جو خود ایک انچ کے دس لاکھ میں اس میں موجود, اس فاصلے کو کم کر دیا جائے, سارے الیکٹران پروٹون سے ملا دیے جائیں, تو ایک چھ فٹ لمبا اور تین من وزنی انسان اتنا چھوٹا ہو جائے گا کہ صرف اس آتشی شیشے سے, اس مائکروسکوپ سے نظر آ سکتا ہے, آپ سے نظر نہیں آ سکتا, یعنی پینسل کی نوک سے اگر آپ ایک نقطہ کاغذ پر لگائیں تو اس ایک نقطے میں کم سے کم ایک ہزار ایسے انسان سما سکتے ہیں جو چھ فٹ لمبے تھے, تین من وزنی تھے, لیکن ہم نے ان کے الیکٹران اور پروٹون کے فرق فاصلے کو نکال کر ان کو بالکل قریب قریب کر دیا, انہیں بالکل ایک دوسرے سے ملا دیا, تو وہ چھ فٹ لمبا انسان اتنا چھوٹا ہو جائے گا, اتنا چھوٹا ہو جائے گا کہ پینسل کی نوک سے لگائے ہوئے ایک نقطے میں ایک ہزار ایسے انسان سما سکتے ہیں, تو اتنا چھوٹا الیکٹران, اتنا چھوٹا پروٹون کہ آپ سے نظر نہیں آتا, مائکروسکوپ سے نظر نہیں آتا, اور ایک انچ کے دس لاکھویں حصے میں الیکٹران اور پروٹون ایک دوسرے کے لیے گردش کر رہے ہیں اور اس کے باوجود آپس میں قریب قریب نہیں, اس میں بھی اتنا فاصلہ, اتنا گیپ ہے کہ گیپ ختم کر دیں تو انسان سمٹ کر ایک نقطے سے چھوٹا ہو جائے گا, اور اس کے بعد تیزی اتنی, حالت یہ چھوٹی کائنات, مختصر کائنات, حالت یہ کہ ایک سیکنڈ, ایک سیکنڈ کو کتنی دیر لگتی, جتنی دیر میں ہم لفظ ایک سیکنڈ ادا کریں اس میں ایک سیکنڈ ہو جاتا, اتنی دیر تمام کائنات کے اندر جتنے الیکٹران ہوتے ہیں انہوں نے اپنے پروٹون کے گرد ایک ہزار خرب مرتبہ چکر لگا لیا, ایک چکر نہیں, سو چکر نہیں, ہزار نہیں, لاکھ نہیں, کروڑ نہیں, ارب نہیں, خرب, اور کتنے خرب, ایک ہزار خرب مرتبہ, ایک سیکنڈ کہنے میں, ایک سیکنڈ گزرنے میں ایک ہزار خرب مرتبہ وہ الیکٹران اپنے پروٹون کے گرد چکر لگا کر واپس آ چکا, ذرا تیزی دیکھیں, کائنات کی تیز رفتاری دیکھیں, وہ کیا تیز رفتاری ہوتی, اپنے انسانی پریشان ہو جاتی, آپ یہ نہیں سوچ سکتے کہ ایک سیکنڈ میں کوئی چیز ایک لاکھ یا ایک کروڑ چکر لگائے گی, کہاں ایک ہزار خرب مرتبہ ایک الیکٹران چکر لگا کر واپس اپنے مقام سے آ چکا ہے, کائنات کی وہ اختصار کو دیکھیں, کائنات کو چھوٹا کر کے دیکھیں تو وہ عجیب کائنات نظر آتی ہے کہ کوئلہ کتنی حقیر چیز ہے ہماری اور آپ کی نگاہ, لیکن کوئلے سے اگر ایک مٹر کے دانے کے برابر ٹکڑا آپ کھاتے اور اس کے اندر جتنی انرجی موجود اس ساری انرجی کو آپ حاصل کر لیں تو ایک ایسا بحری جہاز جس میں 22 ستار ہوٹل کی تمام سہولتیں موجود اور کم از کم 5000 مسافر اس میں سوار کرائیں, انہیں لے کر انگلستان سے امریکہ اور امریکہ سے انگلستان, کوئلے کے مٹر کے برابر دانے میں موجود کتنی توانائی جو اس پورے جہاز کو اس کی تمام تر سہولتوں کے ساتھ انگلستان سے امریکہ لے جا سکتا ہے اور وہاں سے واپس لا سکتا ہے, ایک مٹر کے دانے کے برابر کوئلے کے اندر, اور کوئلے کے ایک پاؤنڈ کے ٹکڑے میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ دنیا کے کسی بھی طرف سے یافتہ ملک کو لے لیجیے, مثلا جرمنی کو یا جاپان کو, تو ایک پاؤنڈ کوئلے کی جتنی طاقت ہے اگر آپ اسے استعمال کر سکیں, یہ تو ابھی ہمارے علم کی لاچاری, ہمارا علم کی, ہمارے علم کی کوتاہی, یہ ہمارا علم ہمارا ساتھ نہیں دے پا رہا, ورنہ تحقیق یہ بتاتی ہے کہ ایک پاؤنڈ کوئلہ دنیا کی ترقی یافتہ سے ترقی یافتہ مملکت کی توانائی اور تمام دفاعی اور صنعتی ضرورتوں کو 15 دن تک بخوبی پورا کر سکتی ہے, بجلی کا مسئلہ نہیں, سارے کارخانے چل سکتے ہیں, ساری گاڑیاں چل سکتی ہیں, تمام کے تمام ڈیفینس یا دفاعی تیاریاں, ایک پاؤنڈ کوئلہ, آدھا شیر کوئلہ کتنا مختصر ہوتا, لیکن اس کوئلے کے اندر قدرت نے وہ توانائی رکھی کہ آپ ترقی یافتہ سے ترقی یافتہ ملک پورے 15 دن کی ضرورت صرف ایک پاؤنڈ کوئلے سے حاصل کر سکتے ہیں, یہ ہماری لاچاری, یہ ہمارے علم کی کمی کہ ہم ہار جاتے ہیں, تھک جاتے ہیں, یہ ہے کائنات کا افتتاح کہ چھوٹے چھوٹائی سے دیکھنے میں آئیے تو اتنا چھوٹا, اتنا چھوٹا کہ انچ کے 10 لاکھویں حصے میں الیکٹران پروٹون کے گرد گردش کرے, ایک سیکنڈ میں ایک ہزار خرب مرتبہ الیکٹران چکر لگا کر اپنی جگہ آ جائے, اتنا اور اس کے بعد بھی اتنا فاصلہ, جگہ فاصلہ کم کر دیں, ایک چھ فٹ کا انسان پینسل کی نوک سے لگائے ہوئے نقطے سے بھی چھوٹا ہو جائے, اور وسعت کو دیکھنے میں آئیے, کسی کائنات کی بڑائی کو دیکھنے میں آئیے, تو اتنی وسیع کائنات, اتنی بڑی کائنات کہ عقل انسانی دنگ رہ جاتی ہے, یہ کائنات کہاں تک گئی ہے, کس مقام تک گئی ہوئی ہے, مثلاً اس کائنات کا ایک حقیر ترین ستارہ ہمارا سورج, اور سورج کتنا بڑا, یہ دنیا اتنی وسیع اور عریض دنیا, اتنی بڑی دنیا, اگر آپ ایسی 13 لاکھ دنیائیں جمع کریں, کہیں سے اکٹھا کریں 13 لاکھ دنیا, اور یہ 13 لاکھ دنیائیں آپ سورج میں ڈالیں, تب جا کر سورج بھرے گا, یعنی 13 لاکھ دنیاؤں تیرہ لاکھ زمین ملائیں تب جا کر ایک سورج بنتا ہے. جتنا بڑا وہ سورج ہوگا یہ ایک دنیا ہم سے سنبھالی نہیں جاتی, یہ ایک دنیا ہم سے دیکھی نہیں جاتی. ایسی تیرہ لاکھ دنیائیں آپ جمع کریں تو جا کے ایک سورج بنا کرتا ہے. اور یہ سورج کیا چیز ہے؟ کائنات کا ایک حقیر ترین ستارہ, کائنات کا ایک ایسا ستارہ کہ جس اگر آپ کائنات کا اتنا بڑا نقشہ بنائیں کہ جتنی بڑی یہ پوری دنیا ہے تو اس کے اندر اس سورج کو ظاہر کرنے کے لیے پینسل کی نوک کا جو نشان ہے اس سے بھی چھوٹا کوئی نشان لگانا پڑے گا, بلکہ اس سے بھی سورج جو ہے وہ ظاہر نہیں ہو سکتا. اتنا چھوٹا ہے اس کائنات میں یہ سورج. مثلا اس کائنات میں ہم سے تھوڑا آگے ہمارے پڑوس میں ہمارا ایک نظام شمسی جس میں ہمارا سورج ہے اور اس سے سیارے ہیں. ہمارے جو قریب ترین نظام شمسی جو ہمارے پڑوس میں اس میں ایک سورج جس کا نام انتاری, وہ سورج کتنا بڑا؟ ہمارے سورج جیسے 3,60,00,000 سورجوں کے برابر اس کی جسامت. خود ہمارا سورج کتنا بڑا کہ اس میں 13,00,000 سورج سما جائے. اور ہمارا قریب ترین ایک سورج جو کائنات میں کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتا لیکن وہ اتنا وسیع کہ 3,60,00,000 ہمارے سورج جیسے سورج اس میں آسانی کے ساتھ آ سکتے ہیں, تب جا کر اس کی زمین بھرے گی, تب جا کر وہ مکمل ہوگا. یعنی 3,60,00,000 کو 13,00,000 سے ضرب کریں تب جو رقم آئے گی اس زمین سے اتنا گنا بڑا وہ ایک ستارہ کائنات کے اندر موجود ہے. یہ تو ایک مثال ہے, پتا نہیں کتنے ہی ایسے ستارے ہیں. مزید واضح کریں, چھوٹا سا ستارہ ابۃ الجوزا اور وہ زمین سے سب سے قریب, کتنا قریب ہے؟ یہ موقع ملا تو آج ورنہ پھر آئندہ کسی تقریب. یہاں سے سورج کا فاصلہ 9,30,00,000 میل کا فاصلہ, اور روشنی 8 منٹ میں یہاں سے سورج تک جاتی ہے. کائنات کی سب سے تیز رفتار ترین چیز روشنی, کہ جس کے بارے میں آئنسٹائن کی چھوڑی گئی کہ اس سے زیادہ تیزی سے کوئی چیز چل نہیں سکتی. اور اگر روشنی کی رفتار سے زیادہ تیز چلنے پر انسان قادر ہو جائے تو وہ ماضی میں پلٹ جائے. یعنی 20 سال کا آدمی اگر وہ 1,86,000 میل فی سیکنڈ, روشنی 1,86,000 میل ایک سیکنڈ میں جاتی ہے. اگر کوئی آدمی اتنی قدرت پیدا کرے کہ اسی رفتار سے چلنے لگے تو اب اس کے اوپر زمانہ نہیں گزرے گا. اب وہ 40 سال 60 سال 1,000 سال کے بعد بھی پلٹ گیا تو وہی وہ 20 سال کا ہوگا جو یہاں سے جاتے وقت رہا تھا. اور اگر بل فرض محال, اس کی تھیوری تو یہ ہے کہ ناممکن روشنی کی رفتار سے تیز آگے بڑھنا, لیکن اگر انسان قادر ہو جائے تو روشنی کی رفتار سے بھی تیز آگے بڑھے, 2,00,000 میل فی سیکنڈ بڑھنے لگے تو اس پر زمانہ پلٹنے لگے گا. 20 سال کا آدمی 18 سال کا ہوگا 16 سال کا ہوگا اس پر زمانہ واپس آ جائے گا, یا وہ ماضی میں پہنچ جائے گا, ماضی کی سیر کرے گا. بہرحال یہ سائنس کے طالب علموں کو یہ باتیں بتانا اپنا مذاق اڑوانا, لیکن روشنی کی رفتار کہ 1,86,000 میل جاتی ہے روشنی ایک سیکنڈ. یعنی اگر آپ زمین پہ چلیں اور اس طرح چلیں کہ ایک سیکنڈ میں ایک قدم طے کریں, اتنی رفتار اپنی باقی رکھتے شروع سے آخر تک, دنوں کے شروع میں تیز دوڑتے جا رہے ہیں آخر میں تھک جائیں, اتنی رفتار سے چلیں کہ ہر سیکنڈ میں ایک ایک قدم آپ کا اٹھے, تو آپ چلتے رہے اتنے دیر تک چلتے رہے, 1 مہینہ 1 سال 10 سال 25 سال 50 سال 53 سال تک آپ مسلسل چلتے رہے تو آپ وہاں پہنچیں گے جہاں ایک سیکنڈ میں روشنی پہنچ چکی. ایک سیکنڈ میں روشنی جتنا فاصلہ طے کرتی اتنا فاصلہ انسان اگر پیدل چلے تو 53 سال میں طے کیا کرتا. اور روشنی کی اتنی تیز رفتار کہ ایک سیکنڈ میں پوری دنیا کے اگر 7 مرتبہ چکر لگا کے واپس آ جایا کرتی. ایک سیکنڈ آپ نے کہا روشنی یہاں سے چھوڑی اور ایک سیکنڈ گزرا, اتنی دیر میں وہ پوری دنیا کا 7 چکر لگا کر واپس آپ کے پاس پہنچ چکی ہوگی. اس کی تیز رفتاری کا اندازہ اس سے کریں کہ سورج اور زمین کے درمیان 9,30,00,000 میل کا فاصلہ, اور یہ فاصلہ روشنی صرف 8 منٹ میں طے کر لیتی. یعنی کیا مطلب ہوا 8 منٹ کا؟ اگر آپ بیٹھ جائیں اس وقت یہاں اور گنتی گننا شروع کریں کہ میں اس طرح سے گنتی گن کہ ہر سیکنڈ میں ایک جملہ آپ کی زبان سے نکلے, 1,2,3,4 سیکنڈ کے ساتھ ساتھ, تو 3 سال آپ کو لگیں گے 9,30,00,000 میل کی گنتی گننے میں. یعنی گننے کے اندر 3 سال آپ کو چاہیے اور یہ فاصلہ 8 منٹ میں طے کر کے روشنی واپس آ جایا کرتی ہے. ابۃ الجوزا روشنی 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے چلی اور اتنی تیزی سے چلی
کہ ایک سیکنڈ میں 7 چکر دنیا سے لگا کے آ گئے. یہ روشنی جب چلی تو 8 منٹ میں ہمارے سورج کے پاس پہنچی اور وہاں سے آگے بڑھی تو 100 سال کے بعد وہ اس ستارے تک پہنچے گی. روشنی کی رفتار ہمارے 100 سال نہیں, روشنی کے 100 سال جو ہمارے کتنے ہوں گے؟ ہمارے ہوں گے 60 خرب سال. 60 خرب سال, یعنی آپ 60 خرب سال کو سوچے کتنا بڑا انسان. 60 خرب میل کا فاصلہ یہ روشنی ایک سال میں طے کرتی. روشنی کو آپ چھوڑ دیں تو ایک سال کے اندر اندر وہ 60 خرب میل پہنچ جائے گی. 1,00,000,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,
سہارا کتنا بڑا کہ سورج اور زمین کے بیچ میں جتنا فاصلہ اس فاصلے کو تین گنا کر، یعنی اتنی اس ستارے کی لمبائی، یعنی ایک کونے سے دوسرے کونے تک اگر آپ کو جانا تو گویا یہاں سے سورج تک آپ گئے, واپس آئے اور پھر گئے. یہ تین سفر جو آپ نے لگا ہے یہ خالی اس ایک ستارے کے اوپر ایک سرے سے دوسرے سرے تک جانے کا ہے. یہ جیسے آپ جاپان سے چڑھے اور دنیا کا چکر لگا کر واپس جاپان کو پہنچ جائیں, اس طرح سے اگر آپ اس ستارے کا چکر لگانا چاہیں تو اتنا فاصلہ طے کرنا پڑے گا کہ یہاں سے سورج تک گئے, واپس آئے اور پھر سورج تک گئے. اتنے بڑے بڑے ستارے, اتنے بڑے بڑے سیارے اس کائنات میں, ذرا بول عجبی دیکھیں, نارنگی دیکھیں, کارخانہ قدرت کو دیکھیں, اس قادر مطلق کی قدرت اور قیومیت کو دیکھیں کہ اتنی بڑی کائنات بھی بنائی. اچھا, اور بنانے کے بعد کیا اس کائنات کی حالت, کہا یہ جاتا ہے کہ ہمارا یہ سورج اس کے پاس نو ستارے, اتارو زہرا مریخ مشتری زمین نیپچون یورینیا پلوٹو, نو ستارے, اور ایسے کم از کم 60 لاکھ مختلف قسم کے ستارے اور ان کا خاندان یہ اس ایک کہکشاں میں موجود, اور ایسی 60 لاکھ کہکشاں مل کے ایک بڑی کہکشاں یا نیبولا بناتی, اور ایسی 20 لاکھ نیبولاز اس کائنات کے اندر موجود. یعنی گنتی حیران ہو جاتی, عقل پریشان ہو جاتی, اتنی بڑی کائنات, اور حالت یہ ہے کہ کائنات بھری بھی نہیں, اتنے ستاروں کے بعد, اتنے سیاروں کے بعد یہ کائنات اس کی کیا حالت ہے. جیسا کہ ہم نے 5 جون کی تقریب میں کہا کہ حالت یہ ہے کہ اگر آپ 15 مکھیاں لے کر اس دنیا میں چھوڑ دیں, سب چیزیں سب سے دنیا خالی کرا دیں, کوئی انسان نہیں, کوئی جانور نہیں, پوری دنیا خالی, اور صرف 15 مکھیاں چھوڑ دیں, تو یہ 15 مکھیاں جتنی جگہ گھیریں گی اس پوری دنیا, اتنی جگہ یہ ہمارے سارے ستارے سیارے سورج مل کر گھیرتے ہیں, اور باقی 15 مکھیوں سے ہٹ کر جس طرح پوری دنیا خالی ہوگی, اس طرح اب تک یہ کائنات خالی پڑی ہوئی, اور کہاں کہاں تک لوگ پہنچ گئے یہ بڑا دلچسپ موضوع تھا. لیکن کیونکہ ہماری تقریر کا وقت ختم ہو گیا, بلکہ 4 منٹ اوپر ہو گئے, اس لیے اسی مقام پر ہم اس کو ختم کیے دیتے ہیں. اور ہمیں پہلے سے اندازہ تھا کہ یہ موضوع آج مکمل نہیں ہوگا, تو ماہ جنوری کے پہلے ہفتے میں انشاءاللہ یہ توحید کا یا وجود خدا کا موضوع مکمل کر لیا جائے. غور کرتے چلے کہ کائنات کو بڑا کیا ہے تو کتنا بڑا کیا ہے, چھوٹا کیا ہے تو کتنا چھوٹا کیا ہے, بڑا کرنے میں اس کی خدائی ایسی کہ لامثال, چھوٹا کرنے میں اس کی خدائی ایسی کہ بے نظیر, عقل انسانی دنگ رہ جاتی ہے. یعنی ہم تو یہی کہتے ہیں کہ یہ اعداد و شمار اتنا انسان کے ذہن کو گھبرا جاتے ہیں کہ سوچ تھک جاتی ہے, سوچتے سوچتے کہ یہ ہے کیا چیز, کتنی بڑی کائنات ہے, کہاں تک یہ گئی تھی. تو جو اس مخلوق کے بارے میں غور نہ کر سکے وہ عقل بھلا خالق کے بارے میں کیسے مکمل طور پہ غور کر سکتی. اس لیے مجبور ہوتے ہیں ہم ایک ایسے حاضر کی رہنمائی کے لیے جو ہمیں آ کر حقائق بتائے. لیکن ان شاء اللہ نبوت کے مسئلے میں بات زیر بحث آئے گی. اب ہماری گفتگو کا ایک حصہ ختم ہوا, دوسرا حصے کا آغاز ہونے والا ہے, لیکن اس سے پہلے ایک مرتبہ ضرور بھیجے محمد والے. اب چند نہیں کی ایک ابتدائی گفتگو ہم کرنا چاہتے ہیں. عقائد اسلامی پر گفتگو جب ہو رہی تھی تو اکثر لوگ اس کی سوالت کو دیکھ کے گھبرا تھے. بعض لوگوں نے پسند کیا اس موضوع, لیکن یہ سوچ کے گھبرا گئے کہ اس رفتار سے اگر ہم عقائد پر گفتگو کرتے رہے تو عقائد کی تقریر کو مکمل ہوتے ہوتے وہی نوری سال چاہیے ہوں گے, یہ 80 سال تو بیکار ہو جاتے ہیں. اتنا لمبا یہ موضوع ہو رہا تھا اور ہمیں بھی اس چیز کا احساس تھا, لیکن اس کے علاوہ کوئی حل نہیں تھا. گفتگو کو بغیر تسلی بخش مندر تک پہنچائے ہوئے بس ختم کر دینا یہ بھی مناسب نہیں. بہت غور کیا اس شکایت کے اوپر تو ایک بات ہمارے ذہن میں آئی, اور اسی بات سے ہم آج کی اس گفتگو کے اندر ایک نئے موضوع کا آغاز کرنا چاہتے ہیں. اگرچہ موضوعات کی بھرمار کی وجہ سے ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ملتا کہ ہم ہر موضوع کے ساتھ انصاف کر سکیں, لیکن پھر بھی ہم آج سے ایک نئے موضوع کا آغاز کرنا چاہتے ہیں. ہمارے ذہن میں خیال ہی آئے, ہم اپنا خیال آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں, اختلاف ہو تو آپ بعد میں بتائیے تاکہ اس نئے موضوع کو آگے شروع کر کے پھر آگے ختم کر دیں. ہمارے ذہن میں خیال ہی آئے کہ جس طرح سے فقہ اور اخلاقیات کی گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے کہ اخلاقیات میں ایک موضوع کی اہمیت بتائی جاتی ہے, اس کے بارے میں بعض اوقات دلیلیں آتی ہیں, اس کی واجب ہونے کے بارے میں گفتگو کی جاتی ہے. مثلا نماز کے بارے میں گفتگو ہوئی, اطاعت والدین کے بارے میں گفتگو ہوئی, جنس کے بارے میں گفتگو ہوگی, ایک اسپیشل پروگرام ہوگا صرف اس چیز کا کہ عورتوں کے کیا کیا مسئلے ہیں, تاکہ آپ ایک گھنٹے کا کیسے گھر میں جا کر عورتوں کے حوالے کر سکیں, وہ اپنے مسئلے سنیں. مختلف قسم کی چیزیں ہوتی رہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ چھوٹے مسائل بھی بڑھتے رہیں. ایسا نہیں ہوا کہ نماز کی اہمیت واضح ہونے تک ہم نے مسائل چپا کر روک دیا. دو موضوعات سے گفتگو ہو رہی تھی, ایک طرف چھٹی مسائل چل رہے, اس میں یہ گفتگو نہیں تھی کہ نماز واجب ہے یا واجب نہیں, کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, مسئلے یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو, اور اس کی اہمیت وہ آ رہی تھی اخلاقیات کی گفتگو. تو ہم نے سوچا کہ عقائد کی تقریر میں بالکل فقہ کے انداز پر ہم گفتگو شروع کریں, کہ آدھے گھنٹے تک یہ تقریر کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے, یہ عقیدہ ہے, یہ عقیدہ ہے, ایسا مانو ایسا مانو ایسا مانو, جو مانے اس کی دلیل کیا ہے, اس دلیل میں تو تقریر نہیں چلتی, وہ سب تک سب باقی آدھے گھنٹے کی تقریر میں آتا رہے گا کہ خدا ہے یا نہیں ہے, عادل ہے, عالم ہے, حی ہے, زندہ ہے, مردہ ہے. تو آدھا گھنٹہ اخلاقیات کے انداز سے عقائد کی گفتگو تفصیل کے ساتھ, وہ چاہے 10 سال چلے چاہے 50 سال چلے, اور آدھا گھنٹہ عقائد کی گفتگو فقہ کے انداز میں کہ ہمارا عقیدہ یہ, شیعہ کا عقیدہ یہ, علماء اس کے قائل, اس کے اندر بحث نہیں, اس کے اندر تفصیل نہیں, اس کے اندر تشریح نہیں. تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ سلسلہ چلتا رہے اور یہ پروگرام کبھی ختم ہو جائے اور عقائد پر معلوم ہوا کہ ابھی توحیدی کے مسئلے پر گفتگو ہو سکی تو وہ باقی عقائد جن کا جاننا واجب ہے وہ رہ جائیں. یہ خیال کر کے کہ عقائد کے سلسلے میں ایک تو صرف یہ کہ یہ شیعہ کا عقیدہ ہے, یہ چیزیں باتیں ہمارے یہاں واجب, جس طرح مسائل کہ یہ تقلید کے مسئلے, تقلید واجب ہے نہیں واجب ہے, کیوں کریں, کس کی کریں, کس لیے کریں, عالم کی کریں غیر عالم کی کریں, اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. توحیدی کے مسئلے پڑھتے چلے گئے کہ اس طرح کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے. اسی طرح عقائد پر بھی ہم نے سوچا کہ گفتگو کا آغاز کیا جائے. تو آج سے اب جب کبھی بھی عقائد آدھے گھنٹے کی تقریر ہوگی دلیل بھائی, تو اس کے ساتھ آدھے گھنٹے کی تقریر ہوگی خالی عقائد کہ ہمارے یہ عقیدے ہیں, یہ جیسا عقیدہ ہے, تاکہ آپ ادھر ادھر مجالس میں ذاتین کی زبانی عام لوگوں کی زبانی جو عقیدے سنتے ہیں تو فیصلہ کرنے میں آسانی ہے کہ شیعہ کا عقیدہ کیا ہے اور باقی عام لوگوں کے عقیدے کیا. اس سلسلے میں دفاع میں تو ہم کو آسانی ہے کہ اس میں تقریر کی جاتی ہے, مشتہد عالم کا رسالہ آپ کے سامنے رکھ دیا اور توحید کے مسئلے پڑھ کر سنائے جانے. عقائد میں ایسا مسئلہ نہیں, نہ ہر عالم نے کوئی کتاب لکھی ہے, نہ ہر عالم نے کوئی عقیدے کے سلسلے میں وضاحت دی. تو ہم نے شیعہ تاریخ کے دو مشتہدین کی کتابوں کا انتخاب کیا اس لیے بھی کہ آج کل ہمارے برادران اہل سنت کا ایک عقیدہ یہ بھی, ایک اعتراض یہ بھی کہ یہ شیعہ جو ابتدا میں تھی اب نہیں رہی ہے, اب یہ شیعہ بدل گئی ہے, اس کے عقیدے مختلف ہو گئے ہیں. تو ہم نے علماء متقدمین میں سے شیخ صدوق کی یہ کتاب اعتقادیہ, جس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے, اس کتاب اعتقادیہ کا انتخاب کیا ہے. اس میں انہوں نے دلیل نہیں دی, خالی عقیدے بتائے کہ ہمارا شیعوں کا خدا کے بارے میں عقیدہ ہے, صفات کے بارے میں عقیدہ ہے, عدل کے بارے میں عقیدہ ہے, نبوت کے بارے میں عقیدہ ہے, قیامت کے بارے میں عقیدہ ہے, امامت کے بارے میں عقیدہ ہے. ان کی ایک کتاب کا انتخاب کیا اور بڑے عاقل نجف کے بہت بڑے مشتہد شیخ رضا حسین مظفر, ان کی کتاب عقائد الامامیہ, یہ وہ کتاب ہے جو نجف میں اشتہاد کا سبق لینے والے طالب علموں کو بھی پڑھائی جاتی ہے عقائد کی تعلیم سے. ان دو کتابوں کا انتخاب کیا اور یہ سوچتے ہوئے کہ یہ فقہی مسائل نہیں بلکہ عقائد کے مسائل, ہم نے یہی کوشش کہ اپنی طرف سے کچھ کہنے کے بجائے کتاب آپ کے سامنے رکھ کر ہم کتاب سے پڑھتے جائیں گے اس کا ترجمہ اور آپ کو بتاتے جائیں گے کہ عقیدہ کیا ہے, تاکہ یہ بھی واضح ہو جائے کہ جو ابتدا میں علماء کا عقیدہ تھا وہی آج کا عقیدہ ہے, اور یہ بھی واضح ہو جائے کہ اصلی شیعہ کے عقائد ہندی اور پاکستانی شیعہ کے عقائد سے مختلف ہیں یا مختلف نہیں. اور اس سلسلے میں بات خاص طور پر ابتدا کی ایک دو تقاریر, وہی چیزیں جو شیخ صدوق نے لکھی وہی چیزیں شیخ مظفری نے لکھی, فرق نہیں, لیکن ہم پھر بھی دونوں کی کتاب سے پڑھیں گے چاہے ایک ہی چیز ریپیٹ ہو جائے, لیکن یہ ابتدا میں رہے گا. پھر بعد میں ایسا کہ عقیدے جو ہیں کچھ عقیدوں پر انہوں نے گفتگو کی ہے, انہوں نے کی نہیں اس لیے کہ وہ اس زمانے میں تھے, اس زمانے میں تو صرف عراق ایران میں نہیں لیکن پاکستان میں ہے, اس لیے ان کا پڑھنا ضروری ہے. اور کچھ عقائد پر انہوں نے گفتگو نہیں کی, وہ اتنے واضح تھے کہ ضرورت نہیں تھی, مطلب یہ عقیدہ کہ شیعہ کسے کہتے ہیں یہ بھی اصول میں شامل ہے, تو اس پر شیخ مظفری نے گفتگو کی ہے کیونکہ آخری زمانے میں شیعہ کا تصور شیعوں نے بدل دیا. ابتدا میں تو کچھ ریپیٹیشن آپ کو لگے گی اور آپ سوچیں گے کہ ایک ہی چیز دونوں جگہ پہ کیوں پڑھی جا رہی ہے, لیکن پھر دو تین تقاریر کے بعد الگ الگ چیزیں ہو جائیں گی. تو آج سے ہم اس گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں کہ فقہی مسائل اور توضیح المسائل کے طریقے عقائد کے اوپر شیعہ عقائد کی ایک مختصر سی کتاب آپ کے سامنے پیش کر دی جائے, تاکہ آپ کو اپنے پورے عقائد جامع اور معنی طریقے سے معلوم ہو سکے. اب سب سے پہلے جو گفتگو ہوگی عقائد کے سلسلے میں, وہ گفتگو توحید اور اصول دین سے نہیں ہوگی بلکہ وہ گفتگو ہوگی جو ہمارا اور برادران اہل سنت کا ایک اختلاف رہا ہے شروع سے, اور دوسرا عقیدہ وہ جس میں ہم نے آپس میں اختلاف ہے وہ عقل کے سلسلے میں. ہمارے یہاں ہر کتاب میں حدیث کی دیکھیں آپ, فقہ کی دیکھیں, اصول کی دیکھیں, اعتقاد کی دیکھیں, اصول دین سے پہلے میں جب عقل کے بارے میں بتایا جاتا ہے یہ واضح کرنے کے لیے کہ اصول دین اور فروع دین میں کیا فرق ہے. تو بہرحال اب ہم سب سے پہلا شیعہ کا عقیدہ ہے, 50-55 عقیدے اس کتاب میں ہیں اور 50-55 عقیدے اس کتاب میں, تقریباً یہ 60 یا 65 عقیدے ہیں شیعہ کے جو ہم آپ کے سامنے پیش کرنا شروع کر رہے ہیں. آج سے اس کا آغاز ہے. سب سے پہلا عقیدہ وہ فرماتے ہیں, یہاں پہ آغاز ہو رہا ہے شیخ مظفری کی کتاب سے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, سب سے پہلا عقیدہ وہ بتا رہے ہیں کہ ہمارا عقیدہ غور و فکر کے بارے میں شیعہ کا کیا عقیدہ ہے. تو وہ بتا رہے ہیں کہ ہمارا اعتقاد یہ, ہو سکتا ہے کہ کتاب سے پڑھنا عجیب لگے, ابتدائی ایک دو تقاریر میں اس کو لائیں گے تاکہ آپ کو یہ احساس ہو کہ اپنی جانب سے کچھ نہیں پڑھا جا رہا, اور جب پتا چلے کہ آپ کو پڑھنے والے پر پورا اعتماد اور بھروسہ ہے تو پھر ہم اس کی ضرورت کو محسوس نہیں کریں گے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جب خدا نے ہر آدمی کو فکر کی قوت عطا کی شیعہ کا عقیدہ اور ہمیں عقل دی, تو ہمیں یہ حکم بھی دیا کہ ہم خدا کی خلقت میں, خدا کی مخلوقات میں غور و فکر کریں اور اس کے جتنے آثار ہیں اس کے اندر تعامل کرے, تفکر کرے, اس کے اوپر سوچ وچار کرے اور اس کی حکمت میں اور اس کے کاموں کے اندر ہم بحث و مباحثہ کریں اور زمین و آسمانوں میں اس کی آیات کو ہم آنکھیں کھول کر دیکھیں. پھر انہوں نے اپنے اس عقیدے کے لیے قرآن کی آیات پیش کی کہ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق, کہ ان قریب ہم دکھا دیں گے گمراہ لوگوں کو نشانیاں جو ہم نے کائنات میں رکھی ہیں اور وہ نشانیاں جو خود ان کے اندر رکھی ہیں, تاکہ ان کو معلوم ہو جائے کہ حق کیا ہے. کہ حق کا پتہ چلانے کے لیے کائنات کو اور اپنے جسم کو دیکھنا ضروری ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے. اور پھر خدا نے ساتھ ساتھ اپنے آبا و اجداد کی تقلید کرنے والوں کی مذمت کی، کہ وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ بل نتب ما الفینا علیہ آبا، ہم تو وہی چیز مانیں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے. اور اکانا آبا لا یعلمون شیئا، چاہے ان کے آبا و اجداد بالکل جاہل بھی تھے تب بھی وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم تو وہی مانیں گے جس پر ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا. اور اسی طریقے سے خدا نے ان کی بھی مذمت کی کہ جو ظن پر عمل کرتے ہیں، یقین پر نہیں، غور و فکر کے بعد نتیجہ نہیں نکالتے، گمان پر عمل کرتے ہیں اور اندھیرے میں تیر چلاتے ہیں، پر خود بخود جیسا ذہن میں آ گیا اسے اپنا اعتقاد بنا لیا. یہ کہتے ہوئے کہ ان یتبعون الا الظن، وہ لوگ گمراہ لوگ کچھ نہیں کرتے سوائے اس کے ظن کی پیروی کرے. اور حقیقت یہ کہ ہمارا اعتقاد یہ کہ خدا نے یہ عقلیں جو ہمیں عطا کی، ان عقلوں کو دیکھ کر ہم پہ فرض کیا ہے، واجب کیا ہے کہ ہم اس کی مخلوق میں غور کریں اور اس کائنات کے خالق کو پہچانیں. اور اسی طرح ہم پر فرض کیا کہ جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے ہم اس کے دعوے پر بھی غور کریں اور اس کے موجودات کو دیکھیں. اور ہمارے یہاں اس چیز کے علاوہ، یعنی عقل کے علاوہ، اس معاملے میں کسی کی تقلید جائز نہیں. اور قرآن کریم کے اندر یہ جو عقل کی اہمیت بتائی گئی، یہ اسلام کی اور فطرت انسانی کی اسی آزادی کو بیان کیا ہے جس پر آج کل کے سارے اخلا متفق ہو چکے ہیں، یہ ان کی تحریر ہم پڑھ رہے ہیں، اپنی جانب سے کچھ بیان نہیں کر رہے ہیں. اور یہ وہ چیز ہے کہ جس کا ہر انسان احساس کر سکتا ہے کہ عقل دینے کا مقصد یہ ہے کہ عقل کو استعمال کیا جائے، پر صحیح نہیں. ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ یہ صحیح نہیں کہ انسان اعتقادی امور توحید، عدل، نبوت، امامت کے اندر غور ہی نہ کرے، سوچے کہ بس جیسا ہے عمل کرتے رہو یا عمل بھی نہ کرو. ہمارے اعتقاد میں یہ صحیح نہیں کہ انسان اصول دین میں غور نہ کرے یا اپنے پالنے والوں کے عقیدے پر عمل کرے یا کسی اور شخص کے عقیدے پر عمل کرے، بلکہ فطرت انسان اور وہ عقل جس کی تائید قرآن کر رہی اس کے ذریعے ہم پر واجب ہے کہ ہم اپنے اصول دین میں، یعنی جو توحید، نبوت، امامت اور قیامت پر مشتمل ہے، غور و فکر کریں. اور جس شخص ان معاملات میں اپنے آبا و اجداد یا ان جیسے اپنے استادوں کی بات پر عمل کیا، اس نے دھوکہ کھایا، صراط مستقیم سے وہ ہٹ گیا اور قیامت تک جو ہے اس کا کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے. خلاصہ یہ ہمارے عقیدے کہ یہاں پر ہمارا عقیدہ دو باتوں پر مشتمل ہے، ایک یہ ہے کہ اصول دین میں غور و فکر کر کے یقین رکھو اور اس میں کسی کی تقلید نہیں کر سکتے، اور دوسرا یہ کہ اس نتیجے پر ہمیں شریعت نے نہیں پہنچایا، خود ہماری عقل نے یہ کہا، ہم نے قرآن و حدیث سے نتیجہ نہیں نکالا، اس لیے کہ نتیجہ قرآن و حدیث سے نکل بھی نہیں سکتا. قرآن و حدیث کو تو ہم اس وقت مانیں گے جب یہ ثابت ہو جائے کہ قرآن صحیح ہے، حدیث صحیح، یہ ایک واجب عقلی ہے، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں. ہمارا دوسرا عقیدہ فروع دین کے بارے میں، پہلا عقیدہ اصول دین کے بارے میں، دوسرا عقیدہ فروع دین کے بارے میں. البتہ فروع دین یعنی احکامات شریعت وہ ہیں جس کے اندر غور و فکر واجب نہیں اور نہ ہی اجتہاد کرنا واجب، بلکہ ضروریات دین کو چھوڑ، ضروریات دین وہ ہیں جن کا واجب ہونا تمام مسلمان مانتے ہیں، جیسے نماز، روزہ اور زکات. ان ضروریات دین کو چھوڑ کر جتنے بھی شریعت کے مسئلے ہیں اس میں تین میں سے ایک کام کرنا، یا انسان خود مجتہد بنے، یا انسان اور خود مجتہد بننے کے لیے ضروری کہ اس میں اتنی صلاحیت کہ وہ احکامات شریعت کی زمینوں کے اندر غور و فکر کر سکے، یا وہ احتیاط کرے لیکن یہ اس کے لیے ہے جس کے لیے احتیاط ممکن ہے، اور یا وہ کسی مجتہد جامع و شرائط کی تقلید کرے. مجتہد جامع و شرائط سے مطلب یہ ہے کہ جس کی تقلید کی جائے وہ عاقل ہو، عادل ہو، پھر امام کا ارشاد کہ قائلاً لنفس سے اپنے نفس کو گناہوں سے بچانے والا ہو، حافظاً لدین اپنے دین کی حفاظت کرنے والا ہو، مخالفاً لہوا خواہشات نفسانی کا مخالف ہو، مطیعاً لامر مولا اور حکم خدا کا مطیع. پر جو شخص نہ مجتہد ہے اور نہ محتاط اور نہ ہی کسی مجتہد کی تقلید کر رہا ہے تو اس کی تمام عبادتیں باطل، پر جمیع عبادات ہی باطلہ، اس کی ہر عبادت باطل ہے، یا تو فل دن ہو اور اس سے کوئی عبادت قبول نہیں کی جائے. وہ ان صلاح وسام بتاب دو طول عمرے، چاہے وہ اپنی پوری عمر نماز پڑھتا رہے، روزہ رکھتا رہے اور عبادت کرتا رہے، مگر یہ کہ اس کا عمل مشتہد کے، جس مشتہد کی کبھی وہ بعد میں تقریب کرے، اس مشتہد کے بدلے کے مطابق ہو جائے، تو اس صورت میں جو اعمال اس نے پیچھے کیے ہیں وہ صحیح ہو جائیں گے، شرط یہ ہے کہ اس نے وہ اعمال قربتاً الی اللہ کیے. ہمارا تیسرا عقیدہ اشتہاد کے بارے میں، ہم شیعہ اعتقاد رکھتے ہیں اشتہاد فروع دین کے اندر واجب ہے، لیکن واجب کفایت تمام مسلمانوں پہ قیامت تک، یعنی ہر زمانے کے ہر مسلمان پر واجب کفایت ہے اشتہاد کرنا. لیکن اگر ان میں سے کچھ اتنے لوگ اشتہاد کے لیے تیار ہو جائے کہ جس سے شیعہ کی ضروریات پوری ہو جائے، تو باقی مسلمانوں پر سے اشتہاد کا وجود ثابت ہو جائے گا، باقی مسلمانوں پر اشتہاد باقی نہیں رہے. اور باقی مسلمان اکتفا کر سکتے ہیں ان لوگوں پر جو اشتہار کو حاصل کر رہے ہیں اور مشتحد جامع و شرائط بن گئے. بس ان باقی لوگوں کے لیے واجب ہے کہ فَيُقَلِّدُونَهُ ان کی تقلید کرے وَيَرْجِعُونَ إِلَيْهِ اور ہر فروع دین کے مسئلے میں ان کی جانب رجوع کرے. بس ہر زمانے کے مسلمانوں پر ایک واجب یہ بھی کہ سب سے پہلے وہ اپنے آپ کو دیکھے. اب بتائیے کس شخص نے یہ واجب پر عمل کیا ہوگا کہ سب سے پہلے وہ اپنے اندر نگاہ دوڑا. اگر وہ پالیں کہ ہمارے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جو اشتہار کے مرتبے تک پہنچ چکے ہیں اور یہ وہ مرتبہ سب ان کی عمارت یہ وہ مرتبہ جس پر صرف انتہائی نیک فرید اور جس پر خدا کی رحمت وہی پہنچتا ہے. تو اگر کچھ لوگ اشتہار کے مرتبے کو پہنچ چکے ہیں اور وہ اس قابل ہیں کہ ان کی تقلید کی جا سکے پر چیزیں کہ اشتہار کے مرتبے کو پہنچے ہیں لیکن حرام دادا تو وہ بیکار ہے. جس قابل ہیں کہ ان کی تقلید کی جا سکے اب آپ ان پر کفایت کریں ان کی تقلید کر لیں اور ہر حکم دینی پر ان پر عمل کریں. اور اگر آپ نے دیکھا اپنے ماحول اور معاشرے اور اشتہار کے مرتبے تک کسی کو نہ پائے تو اس صورت میں ان کے لیے واجب کہ یا تو ہر ایک مشتحد بنے کوئی نظر نہیں آیا ہر ایک مشتحد بنے اور یا اپنے میں سے کچھ لوگوں کو تیار کر کہ جو اس مرتبے تک یعنی اشتہار کے مقام تک پہنچنے کے لیے تیار ہو جائے. سب یہ اس وقت ہے کہ جب سارے لوگوں کے لیے مشتحد بننا ناممکن ہو جائے یا بہت مشکل ہو جائے اور یہ کسی صورت میں جائز نہیں کہ اگر آپ نے اپنے درمیان کوئی مستحد نہیں پایا تو اس معاملے کو چھوڑ کر پرانے مستحد کی تقریب کر. یہ کسی صورت میں جائز نہیں کہ ہم یہ پل دے دوں من ماتا من المستحدین کہ کسی مردہ مستحد کی آپ تقریب کریں. یہ ہمارے اعتماد. اب اشتہار کسے کہتے ہیں؟ اشتہار کا مطلب شریعت کے دلیلوں پر غور و فکر کرنا تاکہ اس سے احکامات شریعت حاصل کیے جا سکے. وہ احکام شریعت جنہیں لے کر سید مرسلین آئے ہیں اور یہ احکامات شریعت نہ زمانے کے بدلنے سے بدلتے ہیں اور نہ حالت کے بدلنے سے بدلتے ہیں. حلال و محمد حلال الى يوم القيامه و حرام و حرام الى يوم القيامه. شریعت کی دلیلوں پر غور و فکر کر کے احکامات کو عقل کرنا. شریعت کی دلیلیں کیا ہے تو فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن ہے سنت ہے اجماع ہے اور عقل ہے اس طریقے سے جس طریقے سے اصول فقہ میں بیان کیا جاتا ہے. لیکن اشتہار کے رتبے تک پہنچنے صرف یہ چار چیزیں نہیں چاہیے ہوں. اس کے علاوہ بھی بہت سارے علوم کو حاصل کرنا پڑے گا جس کے بعد انسان مستحد بنے. چوتھا عقیدہ مستحد کے بارے میں شیعہ کا عقیدہ. ہمارا عقیدہ یہ کہ ایک مستحد جامع و شرائط نائب امام ہوتا ہے میں بطے امام وہ اول عاصم و رئیس المطلق وہ عاصم شریعت ہے اور رئیس مطلق اسے ریاست کا حکومت کا مطلقہ اختیار ہے بغیر کسی شرط لہو اس کو وہی سارے حقوق ہیں مال الامام جو امام کو حاصل فی الفصل فی القضایا بل حکومت بین الناس لیکن کون سے اختیار فیصلہ کرنے میں قضاوت کرنے میں اور لوگوں پر حکومت کرنے جو اختیار امام کو حاصل ہے وہی اختیار مستحد کو حاصل اور ان کا ٹھکرانے والا امام کا ٹھکرانے والا ہے امام کا ٹھکرانے والا خدا کا ٹھکرانے والا ہے اور خدا کا ٹھکرانے والا شرک کی حد پر پہنچ چکا ہے جیسا کہ شفیع امام کی حدیث سے ثابت ہو رہا ہے. بس مستحد جامع و شرائط صرف یہ اس کا مقصد نہیں ہے کہ وہ فتوا دینے کا اہل ہو جائے اس سے لوگ فتوا لیں. مستحد جامع و شرائط صرف فتوا حاصل کرنے کے لیے نہیں ہوتا بلکہ لہ الولایت العامہ اس کے لیے عام حکومت ہر ایک پر وہ حاکم اور واجب اس کی طرف رجوع کرنا احکامات میں حکومت کے معاملوں میں اور بغاوت میں آپس کے جھگڑوں اور یہ چیزیں یہ اختیارات صرف مستحد کے لیے لا یجوز لاحد ان یتولاہ دینہ اور کسی کو یہ حق نہیں مستحد کے علاوہ کہ وہ ان چیزوں کے اوپر مسلط ہو جائے یعنی حکم دینے لگے فیصلہ کرنے لگے یا حکومت کرنے لگے. یہ شیعہ کے اعتقاد اللہ بیز نہیں مگر یہ کہ اگر کسی کو مستحق اجازت دے دے تو وہ یہ سارے کام کر سکتا ہے. اسی طریقے سے جائز نہیں حدود شریعت کا جاری کرنا اور لوگوں کو سزا دینا اللہ بمر سوائے مستحق کے حکم کے اور ان کے ارشاد اور اسی طرح سے تمام اموال جو حقوق امام میں جن پر امام کا حق ہے یا جو امام کے ساتھ مخصوص انہیں بھی مستحق کی جانب پہنچانا یہ واجب ہے. اور یہ منزلت یہ ریاست یہ حکومت مستحق کو امام نے عطا کی تاکہ وہ ان کی غیبت کے اندر ان کا نائب بن جائے اسی لیے اس کو نائب امام کہا جاتا ہے. تو چار عقیدے تمہیدی عقیدے تھے. اصول دین میں ہمیں کیا کرنا ہے فروع دین میں کیا کرنا ہے اشتہار کسے کہتے ہیں اور مستحق کے حقوق کیا. اب اس کے بعد ہمارا پہلا عقیدہ شروع ہو رہا ہے عقیدہ توحید سے متعلق الالہیات ہمارا سب سے پہلا عقیدہ خدا کے بارے میں. یہ صرف پشت سے گفتگو ہے اور بالکل جس طرح فقہی مسائل ہوتے ہیں اسی انداز میں ہے کہ یہ اعتقاد ہے ہمارا یہ ہمارا اعتقاد ہے کیوں ہے کس لیے ہے اس کی دلیلیں ان کتابوں میں نہیں وہ انشاءاللہ اپنے مقام پر آتی رہیں. لیکن ابتدائی دو تین تقاریر کے بعد جس میں الہیات کے بڑے پشت مسئلے صفت عین ذات ہے ذات عین صفت ہے اور اس قسم کی پیچیدگیاں اس کے بعد انشاءاللہ گفتگو بہت زیادہ عام ہو جائے گی اور شاید آگے کی گفتگو میں آ جائے کہ یہ ایمان کی ماتم کرنا، امام کی خبر سے جانا، یہ سب اس میں تذکرہ ہے، پہلے ہی مسئلے ہیں، تو سب یہ شرک ہو جاتا ہے اور سب یہ توحید رہتا ہے۔ آج کی تقریر میں آ جائے ورنہ آئندہ مہینے کی پہلی تقریر میں آ جائیں گے۔ اور یہ بڑی اہم گفتگو ہم خود نہیں کرتے، لیکن کیونکہ صاحب کتاب نے خود ماتم کا مسئلہ شیئر کر یہ بتایا ہے کہ ماتم سب عقیدہ توحید کے خلاف ہے اور سب عقیدہ توحید کے مطابق ہے، اور بدقسمتی یہ کہ جو عقیدہ انہوں نے پیش کیا ہے کہ وہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارے ماتمیوں کا اکثر کا وہ عقیدہ نہیں ہوتا، بلکہ جو عقیدہ انہوں نے لکھا ہے کہ ماتم کر کے مشرکوں کا ہوتا ہے وہ ہمارے یہاں پایا جاتا ہے۔ ہم خود نہیں سنتے، لیکن کیونکہ یہ کتنے بڑے عالم دین اور مجتہد عالم کی تحریر ہے، اس لیے ہم بہرحال اس کو بغیر کسی نمک مرچ کے آپ کے سامنے پیش کر دیں گے۔ پہلا عقیدہ ہمارا الہیات کا، یعنی اس کتاب کا پانچواں عقیدہ خدا کے بارے میں۔ ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ خدا ایک، اس جیسا کوئی نہیں، وہ ہمیشہ سے ہے، نہ کبھی ابتدا میں ایسا وقت گزرا کہ وہ نہ موجود ہو، اور نہ کبھی آئے گا ایسا وقت کہ وہ ختم ہو جائے۔ وہی اول ہے، وہی حق آخر، وہ عالم بھی ہے، ہر کام حکمت سے کرتا ہے، بیکار کام نہیں کرتا، عادل بھی ہے، ہر کام عدل سے کرتا ہے، ہمیشہ زندہ ہے، ہر چیز سے قدرت رکھتا ہے، ہر ایک سے بے نیاز ہے، ہر ایک کی آواز سنتا ہے، ہر ایک کو دیکھتا ہے، اور کسی ایسی چیز سے اس کی تعریف نہیں کی جا سکتی جس سے مخلوقات کی تعریف کی جاتی ہے۔ اس کے پاس نہ کوئی جسم ہے، نہ اس کی کوئی صورت، نہ وہ کسی میں سمایا ہوا ہے، نہ وہ کسی کا محتاج، نہ اس کا وزن ہے، نہ وہ ہلکا، نہ اس میں حرکت ہے، نہ اس میں سکون ہے، نہ اس کے پاس جگہ ہے، نہ اس کے پاس وقت۔ اور انشاءاللہ باقی باتیں ہم آئندہ مہینے کی پہلی گفتگو میں کریں گے۔ یہ ابتدائی گفتگو بھی اب بڑی اہم بن گئی، اس لیے کہ آدھے پیراگراف کے بعد شیر اور توحید کا تذکرہ شروع ہو رہا، اور آج کے ماحول میں اس کا سننا بڑا اہم ہے۔ ہم نے پہلے بھی اعلان کیا کہ اصول دین بڑی خشک گفتگو کا نام ہے، اس کو اتنا آسان نہ سمجھے، اور اب تک ہم نے کوشش کی کہ اس خشک اصول دین کو ہم اپنی حد تک دلچسپ بنانے کی کوشش کریں، لیکن اس کتاب کے آغاز کے بعد ابتدا میں آپ کو ذرا خشکی محسوس ہوگی تو ہم پہلے سے بتا دیا کریں گے تاکہ کوئی ناواقفیت میں آ کے نہ پھنس جائے۔ ماہ جنوری کے پہلے دن میں پھر گفتگو آگے بڑھے گی انہیں دو کتابوں کی روشنی میں، اور جہاں تک آج پہنچی تھی سائنس کی روشنی میں، جیسا کہ آپ نے ابھی سنا کہ ہمارا عقیدہ یہ کہ خدا کے بارے میں کائنات کو اور اپنے نفس کو دیکھ کر تحقیق کرنا واجب، یہ تحقیق اب تک کسی نے نہیں کی، تو سب کے سب ترجیح واجب کے مجرم، کوشش کریں گے کہ یہ واجب جو اب تک آپ نے عمل نہیں کیا اب اس کے اوپر آپ عمل کریں۔ اس کے ساتھ ہی آج کی گفتگو کا وقت ختم ہو گیا، اگر کسی قسم کا کوئی سوال ہے تو وہ سوال کیا جا سکتا ہے۔ اس کا فیصلہ آپ جنوری کے پہلے ہفتے میں کر لیجیے گا، فی الحال چل نہیں ہے، فی الحال نہیں ہے۔
اچھا مانا یہ ان میں شاید حاصل کرتا ہے اور اس لیے پتا گھر میں بات ہو رہی ہے، یہ سب سے بات بولے ان میں سائنس کی آپ مانتے ہیں
کائنات کسی جگہ کا نام نہیں، جو خود خدا کے علاوہ ہے وہ کائنات، یہ ہے کائنات کی اصلی
تاریخ۔
اردو اور عقائد فرق بہت زیادہ فرق ہے، اصول کے معنی تو ہے بنیاد اصل، تو عقائد جس کو آپ کو ماننا ضروری ہے، عقائد میں سے کچھ اصول ہوتے ہیں جیسے انہوں نے بتایا چار عقیدے، توحید، نبوت، امامت، قیام، اور کچھ عقائد میں غیر اصل ہوتے ہیں، مثلا جبر و قدر کا مسئلہ، حجت کا مسئلہ، یا یہ مسئلہ کہ خدا جو ہے سارے کام خود کرتا ہے۔